بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق الله العظيم. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ اصحاب الکہف والرقیم یہ غار والے بھی تھے اور رقیم والے بھی تھے. تو رقیم کا مفہوم ہے تو کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ اس کے معنی بھی کھو ہی کے ہیں، غار والے اور کھو والے. لیکن دوسری رائے جو مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجیح دی ہے جس کو وہ میرے خیال میں بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ حضرات گم ہو گئے تھے، اس لیے کہ مہلت تو یہ ملی تھی کہ 7 دن کے اندر اندر یا تو اپنے آبائی دین میں واپس آ جاؤ ورنہ تمہیں سوری تیری جائے گی. اب 7 دنوں کے بعد ان کی تلاش شروع ہوئی، کہیں ملے نہیں، وہ اپنے غار میں جا کر سو گئے ہیں. تو پھر یہ کہ کافی ڈھونڈنے کے بعد جب کہیں ان کا سراغ نہیں ملا تو ان کے حالات ایک تختی کے اوپر، رقیم جس کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو، ایک تختی کے اوپر ان کے حالات لکھ کر اور وہ خزانے میں ڈال دیے گئے تھے. تو جب یہ بعد میں جاگے ہیں اور سامنے آئے لوگوں کے تو پھر وہ تختی بھی نکالی گئی اور اس کے حوالے سے معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت گم ہو گئے تھے اور جن کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، یہ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب آج ظاہر ہو گئے ہیں. سورہ کہف کا جو اب 5واں رکوع ہے، اس میں 2 اشخاص کے مکالمے کی شکل میں ایک بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے. ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس بہت دولت ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، ہر شے کی فراوانی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر پیدا ہوا اور تکبر سے بھی بڑھ کر مادی وسائل پر اس درجے یقین اور اعتماد پیدا ہوا کہ اس نے مادے کو گویا کہ اللہ کی جگہ پر بٹھا لیا. مادہ پرست جسے آپ کہتے ہیں، مادہ پرست، مادے کی پرستش کرنے والا. اس اعتبار سے یہ رکوع جو ہے آج کل کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ قابل غور ہے. دوسرا شخص وہ تھا کہ جو غریب تھا، لیکن یہ کہ وہ بہرحال اللہ کا نیک بندہ تھا اور وہ اسے کچھ اپنے دوسرے ساتھی کو سمجھاتا رہتا تھا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے طرف جو متوجہ ہو جاؤ، اور وہ اسے بہت ہی حقارت آمیز انداز میں جواب دیتا تھا. تو وہ ہے واقعہ. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، بیان کیجئے ان کے لیے دو اشخاص کا کی مثال. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَابٍ، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے عطا کر دی تھی 2 باغات انگوروں کے. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان کو گھیر دیا تھا کھجوروں کے درختوں سے، یعنی 2 خطے تھے بڑے بڑے جن میں کھجوروں کی بیلیں، انگوروں کی بیلیں ہیں، یہ چاروں طرف کھجور کے درخت کھڑے ہوئے ہیں تاکہ آندھی واندھی سے کوئی تیز ہوا چل رہی ہو تو اس سے اس کی بچت بھی ہو جائے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان دونوں کے مابین ہم نے کھیتی کا سامان بھی کر دیا تھا، اجناس بھی ہونے کا سامان موجود تھا. کلتل جنتین آتت اکلہا، دونوں باغات جو ہیں وہ اپنا پھل دیتے تھے. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان دونوں باغات کے درمیان ہم نے نہریں بھی چلا دی تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کو ملا اس کا پھل. ایک رائے تو یہ ہے کہ باغ جو ہے اس وقت پھل پر آیا ہوا تھا، پھلا ہوا تھا، اور ایک میری رائے یہ ہے کہ یہاں سے مراد اولاد ہے. اولاد کا ثمر جو ہے، انسان کا ثمر جو ہے، جیسے درخت کا پھل لگتا ہے تو اسی طریقے سے انسان کے لیے اولاد ہے. یہ اور بہت سے حضرات کی رائے بھی ہے. فقال لصاحبه وهو يحاوره، اب ان کا وہ جو ہے محاورہ، ان کی جو ڈائیلاگ ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے اور وہ اسے باتیں کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، یہ ہے وہ تکبر، میں تم سے زیادہ کثرت والا ہوں مال کے اعتبار سے اور زیادہ آبرو والا ہوں، عزت والا ہوں نفری کے اعتبار سے. میرے بیٹے ہیں اتنے اور ان کے میرے بازو اتنے ہیں اور مجھے اللہ نے دولت اتنی دے رکھی ہے. اس زمانے کی سمجھیے کہ آج کے یہ دو بڑے، کوئی کسی کے 2 بڑے کارخانے ہوں تو یہ اس زمانے کے اندر یہی دولت تھی، زرعی دولت تھی کہ 2 جو ہیں باغ ہیں انگوروں کے اور اس کی گرد جو ہے باڑ لگی ہوئی ہے کھجوروں کی، اور درمیان میں جو ہے وہ کھیتی بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ پاشی کا بندوبست بھی پورا موجود ہے. بدخلا جنت ہوا وہ ظالم النفس ہی، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا کہ میرا کوئی گمان نہیں ہے کہ میرے یہ باغات کبھی تباہ بھی ہو سکتے، میں نے پورا انتظام کر لیا ہے، میں نے کھجور کے درخت جو ہیں ان کی باڑ لگائی ہے تاکہ کوئی اگر گرم ہوا کا جھونکا آئے تو میری بیلیں جو ہیں انگور کی وہ متاثر نہ ہو. پھر میں نے آبپاشی کے لیے یہاں پہ چشمے رواں کر دیے ہیں، تو کیا کون سی تباہی کہاں سے آ سکتی. یہ ہے مادی اسباب و وسائل کے اوپر اتنا تکیہ، اتنا بھروسہ، اتنا اعتماد کہ گویا کہ اسی کو انسان سمجھ لیتا ہے کہ اس کے اندر ہی ساری تاثیر موجود ہے۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور آگے بڑھ کر اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کوئی آنے والی ہے، ولئن رددت الی ربی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، واقعی اگر ہو گیا بعد سے بادل موت ہو گیا اور لوٹنا پڑا، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو لازماً مجھے ملے گا اس سے بھی کہیں بہتر وہاں جا کر، وہاں لوٹ کر، اس لیے کہ اللہ نے یہاں مجھے سب کچھ دیا ہے تو وہاں کیوں نہیں دے گا؟ اللہ کی اگر یہ نظر کرم مجھ پر یہاں ہے تو وہاں کیوں نہیں ہوگی؟ اور گویا کہ اس نے کہا کہ تم یہاں بھی جوتیاں پٹکھارتے ہو اور وہاں پر بھی جوتیاں پٹکھارو گے، اور اللہ نے مجھے یہاں پر جو ہے مجھ پر یہ کرم کیا ہے وہاں پر بھی کرم کرے گا۔ قال له صاحبه، اب کہا اس کے ساتھی نے اس سے، وہ یحاورہ، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم نے کفر کیا ہے اس ہستی کا جس نے کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفت، پھر ایک نطفے سے گندے پانی کی بوند سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے بڑا کر کے بنا کر کے کھڑا کر دیا ہے ایک انسان، ایک مرد، لکنہ اللہ ربی، لیکن میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں تو اپنا رب سمجھتا ہوں اللہ کو، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں، ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا، وہ ابھی آ گیا دیکھیے کلمہ جو ہے توحید کا، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے منظر دیکھا کہ بڑا دل فریب ہے، بہت خوشنما منظر ہے، قلت ماشاء اللہ، تجھے کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ، یہ جو کچھ ہے اللہ کی مشیت سے، اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو تو ایسا ہے، اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، وہ میرا ہنر نہیں ہے، میری محنت سے ایسا نہیں ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا، لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ، ان طرح نے اگر تو یہ دیکھ رہا ہے مجھے کہ انا اقل منک مالا و ولدا، کہ میں تجھ سے بہت کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعسا ربی، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب، ان یوتینی خیر من جنتک، مجھے تو تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے، ویرسل علیہا، اور تیرے باغ کے اوپر بھیج دے حسبانن، لو کی ایک لپٹ اور لو کا ایک جھونکا، من السماء، آسمان سے، فتصبح سعیدا غلقا، اور یہ سارا کا سارا صبح کو صاف میدان ہو کر رہ جائے، نہ کوئی باغ رہے نہ کوئی کھیتی رہے، اور اس بہا باغ غورت، یا اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس کا پانی جو ہے خشک کر دے، گہرا چلا جائے پانی زمین کے اندر، فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر اس پانی کو تو نکال نہ سکے، اس کو طلب نہ کر سکے، وہ وہی تب حصہ مرے گی، اب یہ اس اللہ والے کی زبان سے جو نکلا اللہ نے اس کو فوراً پورا بھی کر دیا، وہی تب حصہ مرے گی، سمیٹ لیا گیا اس کا سارا پھل، ساری فصل تباہ و برباد، اور ہو سکتا ہے یہاں پر جو میں نے مفہوم بیان کیا شاید اس کی اولاد بھی جو ہے اللہ نے اس کو بھی چھین لیا ہو، فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، تو وہ رہ گیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا، اپنی ہتھیلیاں جو ہے کفے افسوس، جس کو ہم کہتے ہیں کفے افسوس ملنا، علی ما انفق فیہا، اس میں کہ جو اس نے اس کا خرچ کیا تھا، انویسٹ کیا تھا، جو محنت کی تھی، باغ ڈیولپ کیے تھے بڑی بڑی محنت کے ذریعے سے اور بڑی انویسٹمنٹ کے ذریعے سے، وہی اخاویت، اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا ہوا تھا، علی عروشہا، اپنی چھتریوں کے بل پر، وہ یقول، اور وہ کہتا تھا، یا لیتنی لم اشرک بے ربی احدا، ہائے کاش میری شامت، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ یہاں یہ سوال ہے، ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا شرک تھا جو اس نے کیا تھا، کسی لات عزا منات، کسی آلیہ کا ذکر نہیں، کسی اور کو اس نے پکارا نہیں، ولا رددت الی ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو گویا کہ مانتا تو ایک ہی کو رب ہے اور تو کسی کا ذکر نہیں کر رہا ہے، تو شرک کون سا تھا؟ مادہ پرستی کا شرک، مادی وسائل پر وہ اعتماد ہو جانا، اس طرح دل کا ٹھک جانا اور خدا کا ذہن سے اوجھل ہو جانا، تو در حقیقت کسی شے میں کوئی تاثیر ہے ہی نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جو نصائح تھی، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں اپنے انتقال کے وقت، میرے بچے اس حقیقت کو اچھی طرح نوٹ کر لے کہ حقیقت میں نہ کوئی فاعل ہے نہ مؤثر ہے مگر اللہ، کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ دوا پلاتی ہیں تو کہتی کیا ہیں، اللہ شافی، اللہ کافی، اس دوا میں کچھ نہیں ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہے، ولم تکن لہو فیت ینصرونہ، تو نہ ہوئے اس کے کوئی گروہ ہوتا اس کا کہ جو اس کی مدد کرتا، کوئی جماعت ہوتی جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے خلاف یا اللہ کے سوائے، وما کانا منتصرا, اور نہ وہ اس قابل تھا کہ کسی سے انتقام لے سکتا. ہنالک الولایۃ للہ الحق, یہاں سارا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے جو الحق ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا, وہی بہتر ہے انعام کے اعتبار سے اور وہی بہتر ہے انجام کام کے اعتبار سے. یہ ولایا واو کے زبر کے ساتھ نوٹ کر لیجئے, ولایا بنا ہے والی سے, والی کہتے ہیں کسی کا حاکم, والی مصر, مصر کا حاکم. تو یہاں حاکمیت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے. ولایت واو کے زیر کے ساتھ آتا ہے وہ ولی سے, ولایت باہمی آپس کی دوستی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ایک اور مثال بیان کی جا رہی ہے, اے نبی ان کے لیے ذرا مثال بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی. کَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ, جیسے کہ پانی جسے ہم اتارتے ہیں آسمان سے, فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ, پھر اس کے ساتھ رل مل کر زمین کے اندر جو رویدگی ہے, سبزہ ہے, وہ نکل آتا ہے. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ, کچھ عرصے کے بعد وہ سوکھ کر اور پھر چورا چورا ہو جاتا ہے اور اس کو پھر ہوائیں جو ہیں وہ لے کر اڑتی رہتی ہیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدر, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ تمثیل کیا ہے, اوپر سے پانی آیا, زمین کے اندر روئندگی تھی لیکن انرٹ پڑی ہوئی تھی, پانی نے اس کو ایکٹیو کر دیا, وہ باہر نکل آیا, سبزہ ہو گیا, کچھ دیر بڑی باہر دکھائی اس نے, ہری ہری گھاس ہو رہی ہے, لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد وہ پھر دھوپ کے اندر جل گئی گھاس اور چورا چورا ہو گئی اور اب ہوا اس کو لے کر اڑ رہی ہے. اسی طرح روح آتی ہے اوپر سے, جیسے پانی اوپر سے آتا ہے, روح آتی ہے اوپر سے. رحم مادر میں جو وہ انسانی ہیولہ بن رہا ہے, وہ فیٹس جنین, وہ روح اس میں شامل ہو کر داخل ہو کر پھر وہ انسان بنتا ہے, اور انسان کی پھر ولادت ہوتی ہے, پھر وہ زندگی کے کچھ بہارے دیکھتا ہے, دنیا میں رہتا ہے, کچھ عرصے رہتا ہے, پھر وہ زمین کے اندر جو زمین سے جو آیا تھا وہ زمین میں واپس چلا جاتا ہے, مٹی بن کر مٹی ہو گیا, مرنے کے بعد روح وہاں سے آئی تھی وہی چلی جائے گی. تو جس طریقے سے کہ یہ سائیکل چل رہا ہے, نباتات کا ایک سائیکل چل رہا ہے, یہ چند مہینے کے اندر وہ سائیکل پورا ہو جاتا ہے. ایک فصل ہے, اتنے مہینے کے اندر آپ نے بوئی بھی, وہ بڑی بہار بھی دے رہی ہے, لہلا رہی ہے کھیتی, پھر وہ کاٹ لی گئی, پھر وہ ختم ہو گئی, پھر چورا چورا ہو گیا, پھر وہاں پر کیا ہے, صرف یہ تنکے اڑ رہے ہیں, ہوا کے اندر کچھ بھی نہیں رہا. لیکن ایک سائیکل ہے ہیومن لائف کی, یہ 50 برس کی ہے, 60 برس کی ہے, فرق صرف اتنا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ تیسری مرتبہ لفظ زینت آیا ہے سورہ مبارکہ میں. دیکھو بیٹے اور مال یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے, یہ جو زندگی کی دولت, وہ جو روح وہاں سے آئی اور وہاں چلی گئی, اور یہ جسم یہاں سے آیا اور یہی چلا گیا, بیچ میں تھوڑا عرصہ ہے جو یہ جڑے رہے آپس میں, یہ حیات دنیا ہے. بس اس حیات دنیا کی رونق ہے یہ. کسی کے پاس دولت ہے, اولاد ہے, بیٹے ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات, باقی رہنے والا نہ مال ہے, نہ باقی رہنے والے بیٹے ہیں یا اولاد ہے, باقی رہنے والے نیک عمل ہیں. والباقیات الصالحات, باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں. خیر عند ربک ثوابا, جو بہتر ہیں آپ کے رب کے پاس بدلے کے اعتبار سے بھی, وہ خیر عملا, اور امید کے اعتبار سے بھی. امید اگر کوئی رکھنی ہے تو اپنے نیک اعمال سے امید رکھیے, دولت سے کوئی امید نہ رکھیے. دولت آنی جانی ہے, آج ہے کل چلی جائے گی, آنی جانی شے ہے. ہاں اگر کسی شے کے اوپر جو ہے انسان اعتماد کرے ثبات کے ساتھ تو وہ اچھے اعمال ہیں. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اور جس دن کے ہم چلا دیں گے پہاڑوں کو, وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور تم دیکھو گے زمین کو کہ بالکل ننگی پڑی ہوئی ہے, کوئی اس کے اندر نہ سبزہ ہے, نہ کوئی جنگل ہے, نہ کوئی پہاڑ ہے, کچھ نہیں, کھلی زمین, چتیل صاف میدان. وَحَشَرْنَاهُمْ, اور پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے وہاں باق بعد الموت کے بعد, اسی زمین پر, قصہ زمین, برسر زمین طے ہوگا. یہیں سے ہم بنے ہیں, یہیں ہم اس کے اندر داخل ہوں گے, یہیں سے ہم نکالے جائیں گے. قُلْ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ, تو اسی طریقے سے پھر اسی زمین کے اوپر معاملہ ہوگا. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, ہم ان کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اور یہ پیش کر دیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. اب یہ میں نے پہلے بھی نوٹ کرایا تھا, اس سے پہلے آ چکا ہے یہ. اول مرہ یہ ہے اصل میں, یہاں پر جو بات ہے پہلی مرتبہ پیدا, وہ کیا تھا ارواح کی حالت میں, اور ارواح ساری موجود تھی آدم سے لے کر اور آخری انسان جو دنیا میں آئے گا قیامت تک, سب کی ارواح موجود تھی. الارواح جلود مجلد لشکروں کے لشکر جلو ہوتے تھے جب ہم نے وعدہ کیا تھا الست ربکم قالوا بلا. اسی طریقے سے دوبارہ پھر جمع ہو جائے گی پوری نو انسانی. دنیا میں کیا ہوا ہے؟ باپ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، یہ تو زمانی ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں نا. وہاں سب بیک وقت ہوں گے. یہ جو دوسری تخلیق ہے جو اس دنیا میں ہوئی ہے، جو رحم مادر میں ہوئی ہے، اس کا معاملہ اور ہے. اس میں کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا کوئی اور رشتے دار ہے. یہ سارے رشتے اس حیات دنیا کے ہیں. باقی اس ارواح کے اندر تو کوئی رشتے موجود نہیں تھے آپس میں، اور سب کے سب انسان اس وقت بھی موجود تھے اور پھر قیامت کے دن بھی موجود ہوں گے. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. لیکن تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے وعدے کا کہ تمہیں دوبارہ ہمارے پاس آنا ہو. بوضع الکتاب، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا میدان میں. اب وہ کیا اعمال نامہ ہوگا؟ یوں سمجھیے، آج ہم سمجھتے ہیں کمپیوٹر، اور کوئی بہت بڑا کمپیوٹر، اب پتہ نہیں اس سے سپر موس کمپیوٹر کیا ہوگا جس میں ہر فرد نوع بشر کی پوری فائل موجود ہے. بٹن لگائیے، جیسے کہ کمپیوٹر میں ہوتا ہے، ایک بٹن دبایا ہے آپ نے اور آپ کی فلم چلنی شروع ہو گئی، بچپن سے لے کے موت تک ہر عمل جو آپ نے کیا موجود، اور ہر بات جو آپ نے نکالی اپنے زبان سے موجود. فلم ہی ہے نا، فلم میں کیا نہیں ہوتا، عمل بھی ہے قول بھی ہے. وہ اعمال نامہ ہوگا. بوضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، تو تم دیکھو گے مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اس سے کہ جو اس میں ہے. ویقولون، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، مال ہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا ریکارڈ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل بھی نہیں چھوڑی، نہ چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، سب کا احصاء کیا ہوا ہے، سب کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ موجود پائیں گے جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اب ساتواں رکوع آ رہا ہے، نوٹ کر لیجیے ان دونوں صورتوں کے درمیان مشابہت کے اعتبار سے. ساتواں رکوع عین درمیان میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہی آیت تھی. یہاں بھی ساتویں رکوع کی پہلی آیت یہی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کانا من الجن، وہ فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں بار بار کہ وہ اپنے علم اور زہد اور عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، اور ویسے بھی بہت زیادہ فرق نہیں ہے جنات میں ملائکہ میں. ملائکہ نور سے بنے ہیں اور جنات نار سے بنے ہیں. نور اور نار ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، بلکہ عربی قواعد کی روح سے تو لفظ ایک ہی ہے، یہ کہ بیچ میں واو اور الف جو ہے یہ حروف علت کہلاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی جگہ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ظاہر بات ہے ہم سے بہت دور ہے، ہم سے بہت بودھ ہے، ملائکہ کا ہم سے بہت فاصلہ ہے. لیکن یہ کہ اسی طرح جنات بھی، اسی لیے جنات جو ہیں وہ بہت دور دور تک اس کائنات کے اندر جا سکتے ہیں، کوئی ذریعہ ان کے پاس ہو یا نہ ہو، کوئی بھی ان کے پاس جو ہے نہ کوئی مشین ہو نہ کوئی اور چیز موجود ہو، کچھ بھی ہو جاتے ہیں، دنیا بہت دور دور تک جاتے ہیں، ستاروں تک جاتے ہیں. کانا من الجن ففتک عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا. افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی، تو اے لوگوں کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو، اس کی نسل کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بہت برا بدلہ ہے، بدل ہے کہ جو ملا ہے ظالمین کو، کہ اللہ کی دوستی چھوڑ کر شیطان سے دوستی بنائی ہے. وَمَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ، میں نے ان کو موجود نہیں کیا تھا اس وقت جب کہ میں نے پیدا کیا تھا، خلق السماوات والارض، جب پیدا کیا آسمان اور زمین کو. وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ، نہ ہی ان کے اپنے پیدا کرنے پر ان کو گواہ بنایا. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں نہیں ہوں بہکانے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا، یہ جنات جو ہیں میرے کوئی مددگار نہیں کاموں کے اندر. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن کہے گا اللہ تعالیٰ، فرمائے گا کہ ذرا پکارو تو میرے ان شرکا کو جن کا تمہیں خیال تھا، زوم تھا کہ وہ میرے ساتھ شریک ہیں. فَدَعَوْهُمْ، وہ ان کو پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ ان کا جواب نہیں دیں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان جو ہے ایک بیچ جو ہے کھائی پیدا کر دیں گے ہلاکت والی. ورال مجرمون النار، اور مجرم دیکھیں گے آگ کو، فظنوا انہم واقعوها، انہیں گمان ہوگا کہ وہ اب اس میں گرا دیے جائیں گے، انہیں پڑھنا ہے اس میں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور نہیں پائیں گے اس سے ہٹنے کا یا اس سے بچنے کا کوئی راستہ. ولقد صرفنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل، یہ آیت میں جو کہ تو آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ترتیب مختلف ہے، وہاں ہے ولقد صرفنا للناس فی ھذا القرآن، یہاں ہے ولقد صرفنا فی ھذا القرآن للناس، ہم نے اس قرآن میں تمام مثالیں تمام دلائل بیان کر دی ہیں اور طریقے طریقے سے. وکان الانسان اکثر شیء جدلا، لیکن انسان جو ہے وہ جھگڑنے میں جھگڑالو ہونے میں تمام چیزوں سے تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور کسی اور نہیں روکا ہے ان لوگوں کو کہ جو جن کے پاس یہ ہدایت آ گئی تھی اس سے کہ وہ ایمان لاتے، ویستغفروا ربهم، اور اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواتے، الا ان تاتيهم سنة الاولین، مگر اس بات میں کہ وہ بھی اسی انتظار میں ہیں کہ شاید ان کے پاس بھی اگلوں کسی باتیں آئیں، اور یا تو یہ عذاب قبلا، یا ان کے سامنے عذاب جو ہے بالکل ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. ومان ارسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے آخر کو پڑھا تھا، حضور سے واحد کے سیدھے میں خطاب کیا تھا، وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، یہاں جمع جمع کے سیدھے میں، وما ارسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اور ہم جو رسول بھیجتے رہے ہیں تو وہ بھیجتے رہے ہیں خوشخبریاں دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جدال کرتے ہیں جھگڑتے ہیں یہ کافر باطل کو ساتھ لے کر، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس کے ذریعے سے پچپا کر دیں حق کو، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور جن چیزوں کے ذریعے سے انہیں خبردار کیا تھا انہوں نے تماشا تمسخر اور ٹھٹھا بنا لیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے رب کی آیات سے اعراض کرے، جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جائے، نصیحت کرائی جائے، فاعرض عنہا، لیکن پھر بھی وہ اسے اعراض کرے، وہ نسیہ ما قدمت یدہ، اور بھول جائے جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے اس کے آگے بھیج رکھا ہے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃً، یہ الفاظ بھی سورہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃً، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوا، ہو کہ وہ اس کو سمجھنے نہ پائیں، وفی اذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے کہ سننے نہ پائیں، وان تدعوهم الی الہدیٰ فلن یهتدوا اذن ابدا، اور اے نبی اگر آپ انہیں پکاریں گے ہدایت کی طرف تو وہ ہرگز ہدایت کے آپ تک نہیں ہوں گے، کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. وربک الغفور ذو الرحمہ، اور آپ کا رب جو ہے بخشنے والا ہے رحمت والا ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ فوراً پکڑ لیا کرے ان لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی پاداش میں، لعجل لهم العذاب، تو جلد ہی آ جائے ان کا عذاب، جلد ڈال دے ان کے اوپر عذاب، بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، لیکن یہ کہ ان کے لیے ایک وقت معین ہے، اس سے پہلے اس کے ساتھ اس کے آنے کے بعد وہ کہیں سڑک نہ سکیں گے. وتلک القرى اہلکناہم، اور وہ بستیاں ہیں جن کو کہ ہم نے ہلاک کیا تھا، عاد اور ثمود اور صدوم اور عمورہ وغیرہ، تلک القرى اہلکناہم لما ظلموا، جبکہ انہوں نے گناہ کی زندگی اختیار کی، وجالنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین کر دیا تھا. اب اس کے بعد دو رکوعوں میں ایک واقعہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ واقعہ پہلے سن لیجئے. کہتے یہ ہیں، یہاں نہیں قرآن میں نہیں، کہتے یہ ہیں کہ کسی معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ سارا علم انہیں حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ذرا گرفت فرمائی اور ان کو کہا کہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہمارا ایک بندہ ہے، فلاں جگہ جاؤ اور اس سے ملاقات کرو اور دیکھو شاید کہ تم اس سے کچھ علم سیکھ سکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اس شخص سے جس کا نام ہمارے ہاں قرآن میں تو نہیں ہے لیکن ہمارے روایات میں خضر علیہ السلام، جن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں جانتے کہ آیا وہ فرشتہ تھے یا کوئی انسانی روح کسی فوت شدہ انسان کی روح تھی، واللہ عالم، لیکن یہ کہ وہ واقعہ قرآن میں موجود ہے. وہاں جا کے ان کے ساتھ ماجرا ہوا، ان سے ملاقات ہوئی، ملاقات کیسے ہوئی وہ بھی ابھی معلوم ہو جائے گا، اس کی خاص علامت مقرر کر دی گئی تھی، اس علامت کے ذریعے سے ان کی ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے کچھ ساتھ رہتے ہوئے کچھ کام ایسے کیے حضرت خضر نے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں قابل اعتراض تھے، شریعت کے خلاف تھے. ایک کشتی تھی، اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، ایک نوجوان کو قتل کر دیا، ایک دیوار کہیں دیکھی کہ وہ گری جا رہی اس کو سیدھا کر دیا، وہ تو خلاف شریعت نہیں تھا، لیکن دو کام تو خلاف شریعت تھے، تو انہوں وہ ٹوکتے رہے، حالانکہ انہوں نے یہ عہد لے لیا تھا کہ میرے ساتھ اگر تم رہنا چاہتے ہو تو جو کچھ میں کروں بس دیکھتے رہنا، جب تک کہ میں خود تمہیں کچھ نہ بتاؤں کہ کیا معاملہ ہے یہ، اس وقت تک تم نے نہیں بولنا ہے. لیکن حضرت موسیٰ صبر نہیں کر سکے، تینوں مرتبہ انہوں نے ٹوک دیا. جلالی مزاج کے انسان تھے، لہذا کیسے خلاف شریعت عمل کرتے ہوئے دیکھتے تو کیسے چپ رہتے ہوئے، چپ نہیں رہ سکے تھے. بہرحال اس کے بعد انہوں نے حقیقت بتا دی. یہ کام در حقیقت یہ تکوینیات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بظاہر وہ چیزیں بری نظر آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کوئی خیر بھیج دیتا ہے. اسی طرح دنیا میں ہمیں، ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، ہمیں تو بری لگتی ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کس خیر کا ارادہ کر رہا ہو. اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے یہ پوری داستان سنائی گئی. وہی قال موسیٰ لفتاہ، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا اپنے نوجوان سے، یہ نوجوان تھے یوشع ابن نون، بعد میں ان کے خلیفہ بھی بنے ہیں اور نبی بھی بنے ہیں، تو وہ ساتھ کے خادم کی حیثیت سے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حکما، کہ میں نہیں رکنے والا، چلتا رہوں گا جب تک کہ میں دونوں دریاؤں کے ملنے، سنگم کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، چاہے یہ کہ میں مجھے چلنا پڑے قرنوں. فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ پہنچ گئے دونوں ان دونوں دریاؤں کے سنگم پر، نسیا حوتہما، بھول گئے وہ اپنی مچھلی کو، مچھلی ساتھ لے لی تھی کچھ تلی ہوئی یا جیسی بھی ہے تاکہ وہ کہیں ناشتے کے طور پر استعمال کریں گے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، لیکن وہ کہ وہ جب انہوں نے وہ بھول گئے اور مچھلی ان کی طرف سے توجہ ہٹ گئی، تو اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا اور وہ زمین میں سرنگ لگا کے اور سمندر میں یا دریا میں پہنچ گئی زندہ ہو کر. فلما جاوزا، جب وہاں سے آگے بڑھ گئے، قال لفتاہ، حضرت موسیٰ نے کہا اپنے نوجوان سے، آتنا غدانا، بھائی وہ ہمارا ناشتہ اب لے آؤ، لقد لقینا من صبرنا هذا نصبا، ہمیں تو اپنے سفر سے کوئی بڑی تکان جو ہے وہ لاحق ہو گئی ہے. اس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تک اس مقام موعود سے آگے نہیں گئے تھے اس وقت تکان نہیں ہوئی تھی، اب کیونکہ جو اصل مقام تھے وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں لہذا تکان ہوئی. قال ارأیت اذ ذوینا الی الصخرۃ، تو نوجوان نے یہ کہا کہ ذرا دیکھیے، ہم جب اس چٹان کے اوپر گئے تھے، چٹان پر ہم نے تھوڑی دیر جو ہے پناہ لی تھی اور ٹھہرے تھے، آرام کیا تھا، فإنی نسیت الحوت، تو میں اس مچھلی کو بھول گیا، اس پر میری توجہ نہیں رہی، وما انسانی ہو الا شیطان و نذکرہ، اور مجھے شیطان ہی نے لازماً بھلائے رکھا کہ میں اس کا تذکرہ بھی آپ سے نہیں کر پایا. واتخذ سبیلہ فی البحر، اور اس نے تو اپنا راستہ بنا کر اور وہ سمندر میں چلی گئی. عجبا، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہوئی کہ جو میرے مشاہدے میں آئی ہے. قال ذلک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ نے فرمایا یہی تو وہ شے ہے جس کے ہم متلاشی تھے، یعنی یہی تو علامت تھی کہ وہیں پر اس شخص کا جس سے میں ملنے آیا ہوں وہاں میری ملاقات ہوگی. فرتدا علی آثار ہبا قصصا، تو وہ دونوں لوٹے اپنے نقوش پا کو دیکھتے ہوئے، جدھر سے آئے تھے وہیں سے واپس پھر اسی چٹان کے پاس پہنچ گئے. فوجدا عبدا من عبادنا، تو وہاں پایا انہوں نے ایک بندے کو جو ہمارے خاص بندوں میں سے تھا. آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے رحمت عطا فرمائی تھی اپنے پاس سے. وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے ہم نے اپنا علم لدنی عطا کیا تھا، خاص اپنی طرف سے علم دیا تھا. علم لدنی وہ کہلاتا علم جو بغیر کسی استاذ کے، بغیر پڑھنے پڑھانے کے اللہ تعالیٰ کسی کو براہ راست عطا کر دے. قال له موسیٰ، موسیٰ نے ان سے عرض کیا، هل اتبعک قال تعلمنی مما علمت رشدا، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے صحبت میں رہوں کچھ عرصے تاکہ آپ مجھے بھی سکھائیں جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا حضرت خضر نے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور کیسے صبر کریں گے آپ جبکہ آپ کو ان چیزوں کی خبر جو ہے وہ حاصل نہیں ہے، اس کا احاطہ آپ نہیں کر سکتے. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ ان شاء اللہ مجھے پائیں گے صابر، میں صبر کروں گا. ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. قال فرمی تباہنی فلا تسلنی ان شاء، تو اب انہوں نے یہ آرڈیننس پاس کر دیا، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے مت کسی چیز کے بارے میں پوچھنا، حتیٰ عہدے سا لکا بن ہو ذکرہ، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کے بارے میں کوئی ذکر تمہارے سامنے کروں. فن طلقا، پھر وہ دونوں چلے. حتیٰ اذا رکبا فی سفینہ خرا کہا، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اس کو پھاڑ ڈالا، کوئی ایک تختہ توڑ دیا. قال خرقتا لتغرق اہلہا، اب حضرت موسیٰ نے ٹوکا کہ کیا آپ نے اس کو توڑا ہے اس لیے تاکہ اس کے اندر جو سوار ہیں ان سب کو غرق کر دے. لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بہت غلط کام کیا. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، حضرت موسیٰ نے کہا دیکھیے میرا مواخذہ نہ کیجیے، مجھے پکڑیے نا اس چیز پر کہ جو میں بھول گیا، میں بھول گیا، بھول کر میں نے آپ سے پوچھ لیا. ولا ترہقنی من امری اسرا، اور نہ دباؤ ڈالے مجھ پر میرے معاملے میں سختی کے ساتھ. فانطلقا، انہوں نے ٹھیک ہے معاف کیا، پھر چلے. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ جب ایک نوجوان کو دیکھا اسے قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، حضرت موسیٰ نے پھر ٹوکا، یہ آپ نے کیا کیا، ایک بے گناہ جو ہے جان کو قتل کر دیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو. لقد جئت شيئا نكرا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا. قال علم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے پھر کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر میں اب کے بعد اس مرتبہ کے بعد آپ سے پھر پوچھوں کوئی بات تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میرے طرف سے عذر کو پہنچ گئے، یعنی اب میں کوئی گلہ نہیں کر سکوں گا اگر آپ مجھے علیحدہ کر دیں اور ساتھ نہ رکھیں. فانطلقا، وہ پھر چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استقاما اہلھا، یہاں تک کہ جب وہ اہل قریہ کے پاس پہنچے ایک بستی والوں کے پاس، تو ان سے کھانا طلب کیا، مانگا ان سے کھانا کہ ہم مسافر ہیں تو ہمیں کچھ کھانا وانا کھلاؤ. فأبوا أن يضيفوهما، تو اس بستی کے لوگوں نے انکار کر دیا ان کی ضیافت کرنے سے، انہیں کھلانے سے. فوجدا فيها جدارا، تو انہوں نے دیکھا اس میں دیوار کو، يريد أن ينقصا، کہ وہ گرا چاہتے تھے. فأقامه، تو حضرت خضر نے اسے سیدھا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر چاہتے آپ تو اس پر اجرت لیتے، یہ تو ایسے ناہنجار لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور آپ نے جو ہے بغیر مزدوری لیے ہوئے ان کی دیوار سیدھی کر دی. قال هذا فراق بيني وبينك، انہوں نے کہا بس یہ میرے اور تمہارے درمیان اب یہ علیحدگی کا وقت ہے. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، اب میں عن قریب تمہیں بتایا دوں گا تعویل، یعنی جو راز ہے اور جو حقیقت ہے ان چیزوں کی کہ جن پر تم صبر نہیں کر پائے. اما السفینۃ، تو جہاں تک جو کشتی کا تعلق ہے، فقالت لمساکین یعملون فی البحر، یہ کچھ مزدوروں کی ہے کشتی تھی کہ جو مزدوری کرتے تھے سمندر میں یا دریا میں، مسافروں کو ادھر سے لے کر ادھر اتار دیا، ادھر سے ادھر لے آئے اور پھر میں کچھ پیسے لے لیے. فارت تو انہیں بہا، میں نے اس کو چاہا کہ اس میں عیب لگا دوں. کیوں لگا دوں؟ وکانا ورا ہوں ملکن یا خود و کلّہ سفینۃ غصبہ، اس لیے کہ ان کے پیچھے جو ہے ان کے آگے ایک بادشاہ ہے جو ہر کشتی کو وہ ضبط کر رہا ہے، ہر کشتی کو چھین کر غصب کر رہا ہے. لہٰذا میں نے اس کے اندر عیب لگا دیا تاکہ وہ اس کو اب نہیں لے گا تو پوری کشتی بچ جائے گی ان کی. ایک تختہ یہ میں نے توڑا ہے، وہ تختہ تو لگا لیں گے، ٹھیک کر لیں گے، لیکن اگر یہ صحیح سالم کشتی ہوتی تو جیسے ہمارے ہاں بھی جو ہے ویگنیں پکڑ لیتے ہیں پولیس والے، جب خاص کوئی موقع ہوتا ہے، کوئی الیکشن ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، تو بہت سے لوگ جو ہیں پھر اپنی ویگنوں کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کہیں کہ کہیں نظر نہ آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کشتی کو اگر یہ ایب نہ لگایا ہوتا تو یہ ختم کر لی جاتی اور یہ ضبط کر لی جاتی اور ان کی جو محنت مزدوری کا ایک ذریعہ تھا وہ ختم ہو جاتا. اب تو یہی ہے کہ صرف اس کی مرمت کر لیں گے. وأما الغلام، اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے، فکان ابواہ مومنین، تو اس کے والدین دونوں کے دونوں جو ہیں وہ مومن ہیں. فخشینا، اور ہمیں اندیشہ ہوا، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ وہ ان کو ستائے گا، بڑا ہو کر ستائے گا سرکشی اور ناشکرے پن کے ذریعے سے. یعنی اس بچے کے اندر میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے آثار کیا ہیں، آثار جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. نیک اور سعادت مند بیٹا بن کر نہیں اٹھے گا یہ، بلکہ یہ اپنے والدین پر جفا کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، جبکہ والدین مومن تھے. فاردنا، تو ہم نے یہ ارادہ کیا، ان یبدلہما ربہما، کہ بدل دے ان دونوں کے لیے ان کا رب، خیرم منہ، اس سے بہتر اولاد دے دے، خیرم منہ زکاتم و اقرب رحما، جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور زیادہ تر شفقت اور محبت میں بھی اور نرمی میں بھی ان سے بہتر ہو، قریب تر ہو. وہ عمل جدار ہو، اور جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے، فکان علیہ غلامین یتیمین فی المدینہ، تو یہ ملکیت ہے دو بچوں کی کہ جو یتیم ہیں اور اس شہر کے اندر رہتے ہیں. وکان تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کی جڑ میں، اس کے نیچے ان کے لیے دونوں کے لیے ایک دفینہ ہے، ایک خزانہ دفن ہے. وکان ابوہما صالحا، اور ان کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا. فارادنا فاراد ربک، تو آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہوا، ان یبلغا اشدہما، تاکہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، وہ یستخرجا کنزہما، اور وہ اپنا کنز اپنا خزانہ نکال لیں. رحمتم من ربک، یہ سارے کام جو ہیں میرے آپ کے رب کی رحمت کا مظہر ہے. وما فالتہ عن امری، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے. ذالک تاویل و ما لم تستع علیہ صبرا، اور یہ ہے راز اور یہ ہے اصل حقیقت ان تمام معاملات کی جن کے بارے میں تم صبر نہیں کر پائے. حاصل کیا ہے کہ زندگی میں اور دنیا میں جو حوادث ہوتے ہیں، ایک ان کا ظاہر ہے، ہم ظاہر سے اثر پذیر ہوتے ہیں. کسی کا بچہ فوت ہو گیا، وہ تو روئے گا دھوئے گا، لیکن اسے نہیں معلوم کہ یہ بچہ اگر بڑا ہوتا تو اس کے لیے سوہان روح بن جاتا. اللہ نے اسے لے لیا تاکہ اس سوہان روح ہونے سے بچا لیا جائے. لیکن یہ بات تو ہمارے علم میں نہیں، یہ تو در حقیقت تکوینی معلومات ہیں. تو یہ جو بھی کوئی تھے، یہ تکوینی کارکن ہیں اس کائنات کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہو سکتا ہے کوئی فرشتے ہوں، اور جیسا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی، ان کی ارواح بھی انتقال کے بعد جو زمینی جو فرشتے ہیں، زمین کے کاروبار کو جو دیکھتے ہیں، زمین کے معاملات کو، ان میں شامل کر دیے جاتے ہیں. وہ بھی گویا کہ سول سروس میں شامل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. لیکن ظاہر بات ہے کہ نہ فرشتوں کو پکارنے کی اجازت ہے، نہ ان ارواح کو پکارنے کی اجازت ہے. دعا کرنی ہے تو صرف اللہ سے کرنی ہے، مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی فرشتے کو بھیج کر ہمارا کام کرا دے، کسی ولی اللہ کی روح کو بھیج کر ہمارا کام کرا دے، ہمیں اس سے غرض نہیں. ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے. اب آپ کو معلوم ہے تیسرا سوال یہ تھا ذوالقرنین کے بارے میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُلْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، اے نبی سے کہہ دیجئے میں ان قریب تمہیں اس کے بارے میں اس کا کچھ تذکرہ، اس کے کچھ حالات ابھی سنائی دیتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں بتا دوں تاریخی اعتبار سے ذوالقرنین کون تھے، اس لیے کہ بہت عرصے تک ان کے بارے میں جو یہ حقیقت جو ہے پردے میں رہی ہے. یہ پچھلی صدی میں جب کھدائیاں ہوئی ہیں ایران میں، تو یہ حقیقت واضح ہوئی. ذوالقرنین اصل میں ایک بادشاہ تھے کہ جن سے ایران کی عظمت کا دور کا آغاز ہوا تھا. یہ تقریباً جو سمجھیے کہ 539 قبل مسیح میں انہوں نے، اس سے پہلے ایران دو ملکوں میں تقسیم تھا، پارس جس سے فارس بنا ہے، پارس سے ہی حقیقت بدل کر فارس کا بنا، ایک میڈیا. تو میڈیا اور فارس ان دونوں علیحدہ ملکوں کو اس شخص نے جوڑا اور ایک عظیم مملکت شروع کی. ان کا نام کیخورس، سائرس، کیخسرو اور ذوالقرنین. اور ذوالقرنین کیوں ہے کہ انہوں نے اپنے تاج میں دو سینگ لگا لیے تھے، اس لیے کہ دو ملکوں کو جوڑ کر انہوں نے ایک مملکت بنائی تھی، تو اپنے تاج میں دو سینگ لگا لیے تھے علامت کے طور پر کہ یہ دو مملکتوں کو جوڑ کر جو بادشاہت وجود میں آئی ہے اس کا بادشاہ یہ شخص ہے جس نے یہ تاج اپنے سر پر رکھا ہوا ہے. اچھا، یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ 587 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ نے برباد کیا تھا یروشلم کو، نبوکدنضر نے 600,000 کو قتل کیا تھا، 600,000 کو وہ لے آیا تھا اور یہاں پر انہوں نے اسیری میں رکھا ہوا تھا، وہ کیپٹیویٹی کا دور کہلاتا ہے، اور ہیکل سلیمانی کو بسمار کر دیا تھا. یہ ہے 587 کا واقعہ، 587 قبل مسیح. 539 قبل مسیح میں اب یہ ذوالقرنین ابھرتے ہیں ایران میں. ایران میں ایک عظیم طاقت جب بنی تو اب انہوں نے فتوحات کا دائرہ اپنا شروع کیا. تو سب سے پہلے ایران کے بعد کون آتا ہے؟ عراق. سب سے پہلے عراق پر حملہ کیا، عراق کو فتح کیا، بیبیلونیا کی پرانی جو حکومت چلی آ رہی تھی اس کو برباد کر دیا. بیبیلونیا ہی کا بادشاہ تھا وہ نبوکدنضر. اب اسی کے ہاں جو ہیں اس کی اولاد کے ہاں، اب وہ جو وہاں پر بنی اسرائیل جو ہیں وہ اسیری کے دن گزار رہے تھے، تو انہوں نے اجازت دے دی جاؤ تم آزاد ہو اب، اور جا کر تم اپنا شہر بھی آباد کر لو یروشلم، اور جا کر تم وہاں پر اپنا ہیکل بھی دوبارہ تعمیر کر لو. اس اعتبار سے یہ سائرس جو ہیں یہ یہود کے بہت بڑے محسن ہیں. انہوں نے اس قید سے نجات دلائی جس قید میں کہ یہودی جو ہے نبوکدنضر کے ہاتھوں پڑ گئے تھے، اور جہاں پر وہ تقریباً 150 رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے آ کر جب سائرس نے حملہ کیا، فتح کیا، تو انہوں نے اجازت دے دی تھی، اگرچہ تقریباً تھوڑے تھوڑے کر کے یہودی واپس گئے، فوراً ایک دم نہیں چلے گئے، لیکن یہ کہ تقریباً 150 کے اندر وہ پورا کا پورا معاملہ واپس ہو گیا، اور پھر وہاں پر ایک سلطنت قائم ہوئی. یہ جو کیخورس یا سائرس یا ذوالقرنین تھے، ان کی فتوحات کا دائرہ پھر بہت وسیع ہوا ہے. اور دوسرے یہ کہ بہت ہی نیک انسان. واقعہ یہ کہ جب ہم پڑھیں گے یہ رکوع، تو انشاءاللہ اب کل ہی اس کی نوبت آئے گی، تو معلوم ہوگا جیسے کہ پیغمبر کے حالات ہم سن رہے ہیں. اتنا نیک انسان. اور یہ معلوم ایسا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے، اندازہ یہ ہے کہ زردشت جو ہے جن کو کہ اب ان کی تعلیمات بگڑ گئیں، اور یہ سارے جو بھی ہیں ایرانی جو آتش پرست ہیں پارسی، وہ زردشت کو مانتے ہیں، تو زرتشت بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی تھے، لیکن جس طریقے سے کہ اور نبیوں کی جو طالبات ہیں بگڑ گئی ہیں، جس طریقے سے ان کی بھی بگاڑ دی گئی ہیں. اور زرتشت نبی کے تربیت یافتہ یہ ذوالقرنین تھے، یہ گویا کہ ان کے صحابی تھے، اور شخصیت و سیرت و کردار واقعی بہت ہی اعلیٰ، بہت بلند ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ تو مغرب کی طرف جو ہے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا. اب ایران کے مغرب میں آپ کو معلوم ہے عراق آیا, شام آیا, پھر یہ ایشیا کوچک یہاں تک پہنچے, یہاں تک کا سارا علاقہ فتح کر لیا. ایک مہم, دوسری مہم مشرق کی طرف, مشرق میں پھر یہ مکران کے ساحل تک ہمارے آئے ہیں, یہ پاکستان کا جو علاقہ ہے بلوچستان کا, یہاں تک ان کی فتوحات کا دائرہ آیا. تیسرا دائرہ جو ہے ان کی فتوحات کا وہ شمال کی طرف چلا, اور وہ شمال میں اصل میں یہ جو بحر کیسپین ہے, اگر نقشہ ذہن میں رکھیں تو ایک تو ہے بلیک سی بحر اسود, ایک ہے بحر کیسپین, ان دونوں کے درمیان ہے یہ کوکیشیا, یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے, درے ہیں اس کے اندر, اسی میں آرمینیا وغیرہ کے علاقے ہیں. تو یہاں سے جو ہے شمالی علاقے سے یاجوج ماجوج اقوام جو ہے وہ آیا کرتی تھی, حملہ کر کے لوٹ مار کر کے چلی جاتی تھی. تو یہاں کے لوگوں نے کہا ذوالقرنین سے کہ ہم آپ کے لیے کوئی مہان سالانہ خراج مقرر کر دیں گے, آپ ہمارے لیے کوئی دیوار ایسی یہاں بنا دیں, کوئی بہت عظیم دیوار, کہ پھر یہ جاجوج ماجوج آ کر ہم پر حملہ نہ کر سکے. تو وہاں انہوں نے وہ دیوار بھی بنائی, وہ سد سکندری اس کو کہتے ہیں, اس لیے کہ عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ سکندر نے بنائی ہو, اس لیے کہ عام طور پر علماء کو معلوم نہیں تھا کہ سکندر سے بڑا بھی کوئی فاتح گزرا ہے. ذوالقرنین کے حالات اب پچھلی صدی میں یعنی بیسویں صدی میں جب یہ پھر کھدائی ہوئی ہے ایران میں, اس سفر کے مقام پر باقاعدہ مجسمہ برآمد ہو گیا ہے, اور اس مجسمے کے جو پہنا ہوا تھا تاج, اس میں دو سینگ لگے ہوئے ہیں. اور آپ کو میں آخری بات یہ بتا رہا ہوں کہ شہنشاہ جو تھے ایران کے, جو پھر جن انقلاب آیا ہے تو وہاں سے بھاگے ہیں جان بچا کر, انہوں نے 2500 سالہ جشن منایا تھا, اور وہ اسی کے خسرو کا تھا, اسی ذوالقرنین کا, اسی سائرس کا, اس لیے کہ ایران کی عظمت کا دور انہیں سے شروع ہوا تھا. اور شہنشاہ ایران بھی اصل میں خواب دیکھ رہے تھے کہ دوبارہ وہ ایران کو اتنا ہی عظیم جو ہے ملک بنا دیں گے, بہت بڑی عظمت والا ملک بنا دیں گے. تو انہوں نے 2500 سالہ جشن جو ہے کیخسرو کا بنایا تھا. اب ان کیخسرو کے معاملے میں جو باقی تفصیل ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.